أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات على محمد وعلى آله برادران عزیز اخواران محترم ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما پسماندگان کو مرحوم کے لیے عمر خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما مالک سفر آخرت کو ہم سب کے لیے آسان فرما اور اے پروردگار باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما درود بھیج محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ نسبتاً مشہور اور معروف آیت ہے جیسے کہ قرآن مجید کے آغاز سے سبھی مانوس ہیں تو سورہ فاتحہ ہمارے سامنے اور پھر سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے 286 آیتوں پر مشتمل اور اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین کہ یہ کتاب اس کتاب میں شک تو کوئی نہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کسی نہ کسی درجے کا تقویٰ موجود ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان صفات ان کوالٹیز کو ڈسکس کیا ان اوصاف کے اوپر گفتگو کی کہ جو پری ریکویزٹ ہے قرآن مجید سے گائیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے اب ذرا سا اس کے رد کو محسوس کرنے کے لیے اگر ہم سورہ فاتحہ کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں پر ہمیں ایک دعا نظر آتی ہے یہ گویا اس دعا کا جواب ہے جو پروردگار عالم نے یہاں پر دیا وہ دعا کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ میرا کون سا سامع یا حاضرین میں کون ایسا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے مضمون سے اجمالاً واقف نہ ہو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ترکیب اس طرح سے ہے کہ وہاں پر انسان اپنے مدعا کو دعا کی صورت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک میں ہدایت کا طلبگار ہوں کہ مجھے ہدایت مل جائے تو یہ ہدایت کی طلب اس میں کیوں پیدا ہو رہی ہے वो क्या अपने अंदर नामुकम्मल महसूस कर रहा है कि जिसके लिए वो हिदायत का तलबगार हो रहा है। आप तलबगार कब होते हैं? आपको अपने घर से यहाँ आना था, तो ज़ाहिर है कि आप अगर बिल्कुल बराबर में रहते हैं तो आप किसी सवारी के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप दूर कहीं रहते हैं और यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जहमत होगी कि आप पैदल वहाँ से चलकर यहाँ तक आएँ। मसलन मैं सोल्जर बाज़ार से आ रहा हूँ, तो सोल्जर बाज़ार से पैदल आना बहुत मुश्किल, तो फिर अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं उसका तलबगार हूँ कि भाई मुझे सवारी मिल जाए, मैं अपनी गाड़ी निकालूँ, उसमें आ जाऊँ, कोई रिक्शा कर लूँ, कोई टैक्सी कर लूँ। तो आप गौर कीजिएगा कि इंसान किसी काम को अंजाम देने के लिए पहले तो अपने वजूद में गौर करता है। अगर उसे लगे कि ये काम उसके अपने वजूद ही से हो सकता है तो फिर वो किसी और का तलबगार, मददगार तलाश नहीं करता था। लेकिन अगर उसे ये एहसास हो कि इस काम को अंजाम देने के लिए मैं खुद नाकाफ़ी हूँ, तो फिर अब उसको ज़रूरत महसूस होती है कि वो किसी और से एक कुमक, एक मदद, एक असिस्टेंस हासिल करे। अच्छा, अब वो अगर मदद उसको आसानी के साथ मिल जाए तो उसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर वो सवारी अगर मुझे नीचे से मिल जाएगी तो क्या ज़रूरत है कि मैं 5 मिनट तक चलकर चौराहे तक जाऊं और वहां से मैं रिक्शा हासिल करूं? अगर वो रिक्शा नीचे फ़ौरन मिल जाएगा तो मैं उसी के अंदर बैठ कर आ जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिल रहा तो मैं तलाश करूँगा, इतना दूर तो जाऊँ कि जहाँ पर वो रिक्शे, टैक्सी वगैरह खड़े होते हैं, और कुछ नहीं तो मैं फ़ोन करके ऊबर से टैक्सी मंगाने की कोशिश करूँगा। यही होगा ना, अगर मुझे भूख लग रही है, या तो मुझे भूख ना लगती, लेकिन अगर भूख लग रही है तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ग़िज़ा के बग़ैर नामुकम्मल हूँ, मुझे अपने वजूद को बाकी रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। अगर आपको भूख ही ना लगे तो आप ग़िज़ा के तलबगार क्यों होंगे? देखिए, इंसान जब एहसास करता है कि नहीं जनाब, हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, हमें अपने आप को बाकी रखने के लिए कुछ लुकमे खाने की ज़रूरत है, तो इंसान ग़िज़ा की तरफ एहतियाज को महसूस करता है, तलाश करता है। अगर इंसान प्यास महसूस करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि जनाब, पानी के बग़ैर मैं नामुकम्मल हूँ, तो मुझे पानी की ज़रूरत है, वो पानी की तलाश करता है। इसी तरीके से जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो इंसान अपने जिस्म के हवाले से अपनी कमी का एहसास करता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो बाहर कोई ऐसा तलाश करता है कि जो इस कमी को पूरा करने में इसकी मदद कर सके। यहाँ एक इंसान दुआ मांग रहा है और हिदायत का तलबगार है, यानि परवरदिगार आलम उसको ये सिखा रहा है कि ये गोया तुम्हारी फितरत की आवाज़ है, तुम्हारे अंदर की वो इनर वॉइस है कि जिसको हम तुम्हें मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये तुम्हारी दुआ होनी चाहिए। और वो क्या? कि तुम हिदायत के तलबगार बनो। तो इंसान कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हिदायत कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर इंसान नामुकम्मल है, अगर वो उसे न मिले तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्या ये हिदायत ख़ास उसके जिस्म के एतबार से? मुमकिन है उसका कोई ना कोई इम्पेक्ट उसके जिस्म पर भी आता हो, मगर असल जिस हिदायत का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है उसका ताल्लुक़ इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी के साथ है। ज़ाहिर है कि बरादरान अज़ीज़, एक इंसान अगर अपने जिस्म ही को बाकी नहीं रख पाया तो सीधी और साफ बात है कि वो मर जाएगा। तो ये वो एहतियाज है कि जिसका एहसास तो एक गैर मुस्लिम को भी है, मुल्हिद को भी है, मुनकर खुदा को भी है, हर एक को है। मगर यहाँ जिस चीज़ को हिदायत कहा जा रहा है, ये हिदायत वो है कि जिसके ऊपर इंसान की निजात बादस मौत टिकी हुई है, यानी अगर ये इसे हासिल ना हो तो उसके नतीजे में वो आखिरत में परवरदिगार आलम की रहीमियत को इंजॉय नहीं कर पाएगा, परवरदिगार आलम के लुत्फ़ व करम को वो इंजॉय नहीं कर पाएगा। ये मैंने बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंजॉय करना। इशू क्या है बरादरान अज़ीज़ के? इस दुनिया में हम परवरदिगार आलम की रहमानियत को इंजॉय करते हैं, परवरदिगार आलम की रुबूबियत को इंजॉय करते हैं, और परवरदिगार आलम की रुबूबियत और रहमानियत को इंजॉय करने के लिए कोई शर्त नहीं है, परवरदिगार आलम ने कंडीशंस नहीं रखी हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी को एडमिशन दें स्कूल में और उसको कहें कि आइए पढ़िए, तो जब वो आपका एडमिशन हासिल कर लेता है तो एक माहौल फराहम करने के तो आप पाबंद, अगर वो माहौल ही आप फराहम नहीं करेंगे तो एजुकेशन हो कैसे सकेगी? मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि ज़रा गौर फरमाइएगा कि एक स्टूडेंट जब आपके पास स्कूल में आता है تو آپ اس کو چیئر فراہم کرتے ہیں، آپ اس کو کرسی دیتے ہیں، آپ اس کو بورڈ دکھاتے ہیں، آپ اس کو کاپی دیتے ہیں، پینسل دیتے ہیں، آپ اس کو یونیفارم دیتے ہیں، چاہے آپ فیس لے کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں پرفارمنس کے ساتھ کنڈیشنل نہیں ہیں۔ یعنی اگر اس کو ایڈمیشن دیا گیا ہے تو یونیفارم تو وہ پہنے گا، اگر اس کو ایڈمیشن دیا گیا ہے تو کرسی پر تو وہ بیٹھے گا، اگر آپ نے اس کو ایڈمیشن دیا ہے تو جو پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا تو اس کو پہنچے گی، اگر آپ نے اس کو ایڈمیشن دیا ہے تو جو بورڈ پر آپ لکھ رہے ہیں اس سے تو وہ استفادہ کرے گا، جب آپ نے اس کو ایڈمیشن دیا ہے تو جو کتابیں آپ پڑھا رہے ہیں وہ کتاب تو آپ اس کو دیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کی طرف سے عمومی ہیں، جنرل ہیں، یہ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہے، اس کا تعلق جنرل مرسی کے ساتھ ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ چیزیں تو فراہم کرنی ہیں۔ ہاں، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ نے اتنا کچھ پڑھا دیا، آپ نے اتنی چیزیں اس کو دے دی، پانی بھی رکھ دیا کہ جناب تم کو پیاس لگے تو یہاں پر پانی موجود ہے، کینٹین موجود ہے، گراؤنڈ موجود ہے کھیلنے کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد آپ اس کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان کے اندر ایک نے پرفارم کیا، دوسرے نے پرفارم نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ رزلٹ والے ڈے کیا کریں گے؟ اب تک آپ سب کچھ سب کو برابر دے رہے تھے، اب کیا سب کو برابر انعام دیا جائے گا؟ کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ صاحب چونکہ سبھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تو سبھی آج تک ساری چیزیں ایکولی انجوائے کر رہے تھے، لہٰذا آج کے بعد بھی ہم ایکولی سب کو انعام دے دیتے ہیں، یعنی جس نے اچھی پرفارمنس دی تھی اس کو بھی ہم اتنا ہی انعام دیتے ہیں، اور جس نے بری پرفارمنس دی تھی اس کو بھی ہم اتنا ہی انعام دیتے ہیں، جس نے اچھی پرفارمنس دی تھی اس کو بھی ہم اے ون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جس نے برا پرفارم کیا تھا اس کو بھی ہم اے گریڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ دس ساؤنڈس لاجیکل، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ نے فرق کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں جناب، جس موقع پر انوائرمنٹ فراہم کرنا تھا تو پری ریکویزٹ یہ تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب کو دی جائیں گی، اور جب آپ نے پرفارمنس کی بنیاد پر اسس کیا تو آپ نے دیکھا کہ کس نے اچھا پرفارم کیا، کس نے برا پرفارم کیا، جس نے اچھا پرفارم کیا اس کو اچھا انعام دیا گیا، جو برا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کارڈ کے اوپر لکھ کر دے رہے ہیں یہ فیل ہو گیا۔ اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو آئیے دیکھیے سورہ فاتحہ کو، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ جب وہ عالمین کا پالنے والا ہے کیا مطلب؟ وہ انوائرمنٹ دینے کا پابند ہے، وہ اس طرح سے انسان کو نرچر کرے گا، وہ اس طرح سے انسان کو آگے بڑھائے گا کہ جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اگر انسان آگے بڑھنا چاہے تو پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات اس کو ملتی چلی جائے۔ یہ رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ پروردگار عالم جب مچھلی کو پیدا کرتا ہے تو جب تک مچھلی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جو مچھلی کا کمال ہے اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اگر پروردگار عالم جنگلی حیات کو پیدا کرتا ہے تو جب تک خدا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، جنگلی حیات کا جنگلی حیات رہتے ہوئے جو ممکنہ کمال ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ جو نباتات ہیں ان کو نباتات رہتے ہوئے جب تک خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو اس کمال تک پہنچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ وہ خدا جو نباتات کو کمال تک پہنچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا، وہ خدا جو آبی حیات کو کمال تک پہنچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا، وہ خدا جو جنگلی حیات کو اپنے ممکنہ کمال تک پہنچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ انسان کو اپنے ممکنہ کمال تک پہنچانے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا؟ یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ رسپونڈ کیسے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، عالمین کا رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم قطرے کو گوہر بننے تک فیسیلیٹیٹ کرے اور بیج کو ثمر بننے تک فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ پروردگار کی عالمینی ربوبیت کا تقاضا ہے، اور اسی کو پروردگار جب دوسرے لفظ سے سمجھاتا ہے تو کہتا ہے وہ رحمان ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ رحیم ہے۔ یہ کیا عجیب دو لفظ ہیں جو پروردگار عالم نے یہاں پر استعمال کیے۔ اور کیجیے گا برادران عزیز، رحمان رحمت سے نکلا ہے، رحیم رحمت سے نکلا ہے، دونوں کا مطلب ہے دینے والا، اور دو لفظ ہیں۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں؟ کہ جب آغاز ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر بھی رحمان رحیم، جب یہاں گفتگو ہوتی ہے تو پھر خدا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. جب رحمان کا مطلب بھی رحمت سے ہے، رحیم کا مطلب بھی رحمت سے ہے، تو کوئی تو فرق ہوگا. رحمان کا مطلب بھی دینے والا، رحیم کا مطلب بھی دینے والا، کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ برادران عزیز، وہی فرق ہے جو مثال کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یاد رکھیے گا، رحمانیت میں عمومیت پائی جاتی ہے، رحیمیت میں خصوصیت پائی جاتی ہے. رحمانیت کا مطلب ہے عمومی رحمت، اور رحیمیت کا مطلب ہے خصوصی رحمت. رحمانیت کی عمومیت میں کیا شامل ہے؟ اس انوائرمنٹ کو ایک مرتبہ پھر فرض کیجئے، اور اب آئیے اس پوری دنیا کے نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیے. مجھے بتائیے کہ جب زمین کا سینہ چاک کر کے کوئی کسان بیج کو اس کے دل میں محفوظ کرتا ہے، اور جب اس پر کھاد ڈال کر اس کو پانی دیا جاتا ہے، جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، تو کیا زمین غلہ دینے سے پہلے سوال کرتی ہے کہ یہ کسان جس نے اس زمین کے سینے کو چاک کیا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر؟ کیا زمین یہ سوال کرتی ہے کہ اگر مسلمان ہے تب تو غلہ آئے گا، اور اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو زمین غلہ دینے سے انکار کر دے؟ نا، کسان کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، منافق ہو، مشرق ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، رحمانیت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی عمومی رحمت کی بارش سب پر کی جائے. پروردگار عالم کسی کو محروم نہیں کرتا. زمین کا سینہ چاک ہوگا، بیج جائے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ جب کوپل باہر آمد ہوگی اور لہلہاتی بھی فصل نظر آئے گی. یہ پروردگار کی رحمانیت ہے. آپ مجھے بات بتائیے کہ انسان کو پیاس لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پانی پیتا ہے، تو پانی نے پیاس بجھانے سے پہلے کبھی سوال کیا کہ جن لبوں سے یہ جام متصل ہو رہا ہے اور بالآخر یہ پانی اس جسم کے اندر جا رہا ہے، تو اگر یہ لب مسلمان کے ہیں تب تو یہ پانی مؤثر ہوگا، اور اگر یہ کافر کے لب ہیں تو پانی پیاس بجھانے سے انکار کر دے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. انسان سانس لینے کا محتاج ہے. اگر آکسیجن اس کے پھیپھڑوں تک نہ پہنچے تو دم گھٹ جائے گا، مر جائے گا. مجھے بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آکسیجن نے تنفس کے نظام کو بحال رکھنے کے لیے سوال کیا ہو کہ اگر پھیپھڑے مسلمان کے ہیں تب تو یہ سانس لے پائے گا، لیکن اگر یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو کون سا تنفس اور کیسی بریدنگ اور کیسی ریسپیریشن؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ پروردگار کی ربوبیت کے بھی خلاف ہے، یہ پروردگار کی رحمانیت کے بھی خلاف ہے. جس طرح سے آپ اسکول میں سب کو یونیفارم فراہم کرتے ہیں، جس طرح سے آپ اسکول میں سب کو کرسی بیٹھنے کے لیے دیتے ہیں، جس طرح سے آپ اسکول میں سب کو کاپی دیتے ہیں، پینسل دیتے ہیں، اسٹیپلر دیتے ہیں، جس طرح سے آپ اسکول کے اندر سب کو بورڈ فراہم کرتے ہیں کہ جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو دیکھو، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جس کو جب تک اس دنیا میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس وقت تک پروردگار کی یہ عمومی رحمت ہے جو شامل حال رہے گی. لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے فرق کیا تھا. کہاں فرق کیا تھا؟ آپ نے فرق کیا تھا پرفارمنس کی بنیاد پر، کہ جب وہ شخص، وہ اسٹوڈنٹ رزلٹ ڈے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پاس ہے، یہ فیل، اس کو یہ انعام ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. کل تک تو آپ یہ فرق نہیں کر رہے تھے. آپ کہیں گے کل تک انوائرمنٹ دیا جا رہا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، ہماری طرف سے ایک ایکشن تھا اور ریئیکشن کی ہم توقع کر رہے تھے طالب علم کی طرف سے، کہ جو ہم اسے امپارٹ کر رہے ہیں وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ایکوائر کر رہا ہے یا نہیں. اگر ہم نے ارسال مطلب کے اندر کوتاہی نہیں کی ہے تو اسے قبول مطلب کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب جب کہ ہماری طرف سے ارسال مطلب کے اندر کوئی بخل نہیں ہے اور اس کی طرف سے قبولیت مطلب کے اندر کمی ہے، تو پھر ہم اس کو اس کے برابر تو نہیں قرار دیں گے کہ جس نے پوری محنت کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہم جاہل کے برابر قرار دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈٹ کر میدان میں مقابلہ کرنے والے کو ہم فرار کے برابر قرار دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سخاوت کرنے والے کو ہم بخیل کے برابر قرار دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باب مدینۃ العلم کے مقابلے میں کسی جاہل کو لے آئیں؟ یہ منزل رحمانیت کی نہیں ہے، یہ منزل رحیمیت کی ہے. جب قیامت کے میدان کی بات آتی ہے تو برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ وہاں اگر پروردگار عالم علل اطلاق رحمانیت کا مظاہرہ کرے تو آپ مجھے بتائیے کہ بے جہنم کس کی ضرورت ہے؟ جہنم کسی کی ضرورت نہیں. پروردگار عالم نے اس دنیا میں رحمانیت کے جلوے دکھائے اور انسان کو دعوت دی کہ جس طرح سے تم اس دنیا میں پروردگار کی رحمانیت کو انجوائے کر رہے ہو, کوشش کرو کہ کچھ ایسا یہاں کر جاؤ کہ وہاں رحیمیت سے محروم نہ ہونا پڑے. اگر یہاں کی تمہاری پرفارمنس اکارڈنگلی ہوگی تو پھر مطمئن ہو جاؤ کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. لا تظلمون فتیلا, تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہم کچھ زیادہ ہی تمہیں عطا کریں گے. اگر تم نے ایک نیکی کی تو 10 برابر تو تمہیں دے ہی دیں گے, مگر وہ ایک نیکی تو تمہاری طرف سے ہو. پھر اس کے بعد اگر ہم تمہیں محروم رکھیں تو تم شکوہ کرو, ورنہ یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں صرف اور صرف عیاشی کے لیے نہیں بھیجا تھا. میں نے اکثر برادران عزیز اپنے بچپن کا ایک واقعہ بعض مجلسوں کے اندر سنایا, مجھے خود میں نے جب ریکال کیا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. آج بھی میں آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کرتا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں کھارادر کی, جہاں پر میرا بچپن گزرا, اور میں لائٹر نوٹ پر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ احباب جو جانتے ہیں کہ کھارادر کیا ہے وہ تو یقیناً جانتے ہیں, مگر جو نہیں جانتے ہیں ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ کھارادر کیا ہے. الکھارادر مل کھارادر وما ادرا کا مل کھارادر, کھارادر اور کھارادر کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کھارادر کیا ہے. یعنی وہ جگہ جو عزاداری کا بھی مرکز, وہ جگہ کہ جہاں پر بڑے بڑے بزرگان علماء کرام ہماری اس دنیا میں آمد سے پہلے علامہ رشید ترابی صاحب, مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب, پھر بعد میں علامہ طالب جوہری صاحب, مولانا صادق حسن صاحب, مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب, یہ سارے بزرگان وہاں پر آتے رہے اور اپنی جو علمی خدمات ہیں ان کو انجام دیتے رہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ جگہ جہاں کے مکاتب مدرسے وغیرہ میں تو کبھی بھی انہیں فراموش نہیں کر سکتا. ماہ رمضان میں, جس طرح سے ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے, تو ماہ رمضان میں مجھے اپنی بچپن کی یادیں میں ریکلیکٹ کروں تو مجھے اچھی طریقے سے یاد کہ بڑے پروگرامز ہوا کرتے تھے. کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے, کہیں پر دینیات ہو رہی ہے, کہیں پر راؤنڈ ٹیبل ہو رہا ہے, کہیں پر ایک امتحان ہو رہا ہے, کہیں پر دوسرا امتحان ہو رہا ہے, اور ہم لوگ اسی کے اندر مشغول ہوتے تھے. دینیات کلاس, نماز کلاس, گروپ آف سیون, سو مینی تھنگس, ایکٹیویٹیز کا ایک سلسلہ تھا کہ جس میں ہم لوگ انوالو ہوتے تھے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک دینیات کا امتحان ہوتا تھا انجمن خدام القرآن میں, کھارادر میں آج بھی ہے, تو وہاں پر دینیات کا امتحان ہوتا تھا. ایک پرسکرائبڈ سلیبس وہ دے دیتے تھے سیلف اسٹڈی کرنے کے لیے کہ آپ اسٹڈی کریں اور پھر اس کے بعد آ کر امتحان دیجیے. ٹھیک ہے سر, تیاری کی. اب ذرا انعام کا لالچ, جو اچھا لالچ ہے, اچھی چیز ہے کہ ایک انعام, اس کا ایک انسینٹیو دلوں کے اندر ڈال دیا گیا, بچے اس کے لیے محنت کرتے ہیں, آئے. اچھا, ہم لوگ بھی تیاری کر کے جیسی تیسی پہنچ گئے. وہاں پر ایک ہوتے تھے حاجی صاحب, حاجی حسن علی گھانا والا, ہمارے خوجوں میں اسی طرح کے نام ہوتے ہیں, حاجی حسن علی سر نیم گھانا والا, کئی بار آپ کو کھانڈ والا, لاکھانی, نیانی, بھوجانی, اس طرح کے نام تو آپ کو ملیں گے, آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ حاجی صاحب وہ بڑے مہربان, وہ آخر بہت مہربان, بہت ایج تھی اس زمانے میں, اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے. تو وہ وہاں پر ہوتے تھے, وہ پیسے والے بھی تھے ماشاء اللہ, اور انٹرسٹ بھی تھا ان کا دین کے کاموں کے حوالے سے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے ہیں, تو ایک وہاں پر خادم موجود تھا, اس کا نام تھا معصوم. تو پانی پلایا سارے بچوں کو, سب نے پانی پی لیا, امتحان تو دے رہے ہیں. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب کو خیال آیا کہ بھائی بچوں کو پانی تو پلایا ہے, مگر یہ تو 2.5-3 گھنٹے کا پیپر ہے, تو اب اور کیا کیا جائے. کہا معصوم یہاں پر آؤ. اب وہ گجراتی میں بول رہے تھے, میں گجراتی کے الفاظ جو آپ کے سامنے استعمال کروں گا تو آپ بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. کہا معصوم ادھر آؤ. وہ معصوم آ گئے وہاں پر. کہا کہ بچوں کے لیے جا کر دودھ لے کر آؤ. اچھا صاحب, یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم لوگ گھر میں بھی ہفتے میں شاید ایک دفعہ دودھ پیتے ہوں, ہمیں تو یاد بھی نہیں, غربت بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, اور اس میں یہاں پر دودھ آ رہا ہے اور دودھ کے اندر شکر گھول کر وہ لے آئے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک 8 سال کا بچہ ہے, 10 سال, 12 سال کا, تو اس کو یہ چیز کتنی اٹریکٹ کرے گی. دودھ آ گیا. اچھا, پھر اس کے بعد معصوم ایک اور کام کرو, جیب سے انہوں نے پھر 100 روپے نکالے, یا پتہ نہیں 200 روپے نکالے. کہا جاؤ جا کر بیکری سے کیک لے کر آؤ. تو بچے اور خوش, ہم سب خوش. ऐसा सा पानी भी पिया है, फिर अब दूध भी आ गया और अब उसके बाद केक भी आने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो केक भी आ गया, हम लोगों ने केक भी खा लिया, दूध भी पी लिया और पेपर भी दे दिया। बाद में मैं सोचता था कि ये हाजी साहब इतने अच्छे हैं कि दूध भी पिलाया, केक भी खिलाया, शायद इम्तिहान एक दो घंटे और तवील होता तो बिरयानी भी मंगा लेते। तो जब ये इतने अच्छे हैं तो इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही केक खिलाएं, वैसे ही दूध पिलाएं, ये इम्तिहान लेने की ज़रूरत क्या है? यानी अर्ज़ माजरत बिल्कुल अवामी दबर के ये इम्तिहान के पक क्यों हैं साथ में, कि ये साथ साथ बस ये दूध और केक होना चाहिए, ये क्यों है? तो आप मुझे बताइए। उस वक्त तो ज़ाहिर है कि ये बचपने के ख्यालात थे, मगर बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं हाजी साहब से भी जाकर ये कहूँ कि हाजी साहब जब आप इतने दरिया दिल हैं, आप इतने अच्छे हैं, ऐसी चीज़ें मंगा रहे हैं, इम्तिहान को छोड़े ना, यही चीज़ें मंगाएं, तो वो क्या कहेंगे? उनका जवाब ये होगा कि बेटा असल मकसद तुम्हें दूध पिलाना नहीं था, केक खिलाना नहीं था, असल मकसद तो इम्तिहान था। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस इम्तिहान की तलखी में कमी के लिए ये सारे इंतज़ाम भी कर दिए जाते हैं। अब आपने अंदाज़ा किया बरादरान अज़ीज़ कि एक है ज़रूरी टूल्स का प्रोवाइड करना, एक है उस माहौल को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना कि जो असल इम्तिहान है उसकी तलखी में कुछ कमी वाक़ हो जाए। बस याद रखिएगा बरादरान अज़ीज़, जिस तरह से हाजी साहब इम्तिहान की तलखी को कम करने के लिए दूध और केक फराहम कर रहे थे, उसी तरीके से परवरदिगार आलम ने दुनिया की इम्तिहान की तलखी को कम करने के लिए कुछ कुछ लज्जतों को दरमियान में रख दिया है। असल मकसद इस दुनिया के अंदर ऐश और अय्याशी नहीं है, परवरदिगार की रुबूबियत और रहमानियत को इंजॉय करके उस माहौल में जो इम्तिहान लिया जा रहा है, कौन उसमें कितना कामयाब होता है कि जिस तरह से यहाँ रहमानियत को इंजॉय किया है वहाँ रहीमियत को महरूम ना हो जाए, वहाँ पर रहीमियत को भी वो इंजॉय कर सके। ये अब आप अंदाज़ा कीजिए बरादरान अज़ीज़ कि वो कहता है कि याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, हाजी साहब अच्छे लगे ना, जब उन्होंने केक खिला दिया अच्छे लगे तो तुमने तारीफ़ की, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छा होता है वो काबिले तारीफ़ होता है। अरे अगर वो एक मरतबा केक खिला दे तो काबिले तारीफ़ हो जाता है, जो मुसलसल तुम्हें पाल रहा है वो काबिले तारीफ़ नहीं है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह इसका मतलब ही है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मुस्तजमेउन ले जमीए सिफातिल कमाल, कि वो ज़ात कि जिसमें तमाम कमाल के औसाफ पाए जाएं उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का मतलब है वो ज़ात कि जिसमें तमाम सिफात कमाल पाए जाएं, कि जब कमाल उसके अंदर है तो तारीफ़ किसकी होती है? तारीफ़ कमाल की होती है। आप कहते हैं फूल की खुशबू तारीफ़ होगी, गटर के पानी की तो आप तारीफ़ नहीं करते, तो आप कहते हैं खुशबू जो है वो कमाल है, मोती का हुस्न खूबसूरती आप उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी बदसूरत की तो तारीफ़ नहीं होती। तो हम समझ सकते हैं कि तारीफ़ हमेशा कमाल की होती है। परवरदिगार फरमाता है कि अल्लाह कौन है? वो कि जिसके अंदर सारे कमाल के औसाफ पाए जाते हैं, जब औसाफ कमाल उसमें हैं तो क्या वो तारीफ़ का हकदार नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह है, वो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, आलमीन का पालने वाला है, उन तमाम कमालात में से जिस कमाल को उसने हाईलाइट किया वो आलमीन का पालने वाला है, फिर रहमान है रहीम है, दुनिया में तुम्हें पाल रहा है, तुम्हें बिला इस्तेहकाक देता है, तुम खाना खाओ तुम्हारी भूख मिटा देता है, तुम पानी पियो प्यास बुझा देता है, तुम सांस लो तुम्हारा निज़ाम तनफ्फुस जारी और सारी रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम ईमान पहले लाओगे भूख बाद में मिटेगी, ना, तुम ईमान पहले लाओगे प्यास बाद में बुझेगी, ना, ये रहमानियत है, ये परवरदिगार आलम की तरफ से फैसिलिटेशन है। तकाजा सिर्फ इस बात का है कि जब वो रहमान है तो रहीम भी तो है, तुम क्यों अपने आप को उसकी रहीमियत से महरूम करते हो? तब होगा क्या? तब मालिक ही यौम अद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, जजा के दिन का मालिक है, हिसाब किताब के दिन का मालिक है। तुम इंसाफ करो, खुद अपने जहन और दिल और दिमाग से सवाल करो कि ये बताओ कि अगर तुम किसी को 5 रुपए दो तो तुम्हें हिसाब लेने का हक़ है, तुम अगर किसी को 50 रुपए दो तो तुम्हें हिसाब लेने का हक़ है, جو تم کو نعمت حیات دے رہا ہے تمہاری زندگی کا حساب لینے کا اسے حق نہیں ہے. بات تو بڑی منطقی لاجیکل معقول بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو $5 دے دے تو وہ حساب لینے کا حق رکھتا ہے, اگر خدا زندگی کی نعمت دے رہا ہے تو حساب لینے کا حق نہیں ہے اسے. پروردگار فرماتا ہے کہ میرے بندوں بات کو سمجھو, ہم نے رحمانیت کو انجوائے کرنے کا موقع پہلے دیا تاکہ تمہارے لیے ایک ابتدائی مقدماتی دلیل فراہم ہو جائے کہ وہ بہت تم پر مہربان ہے. مگر یاد رکھو, دیر از نو فری لنچ, دیر از نو فری ڈنر. ہر نعمت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ریسپانسبلٹی, کوئی نہ کوئی ذمہ داری ایسوسیٹیڈ ہے, اٹیچڈ ہے. اس نے تم کو کیک کھلایا تاکہ تمہیں ایک امتحان میں اپیئر ہونا آسان ہو جائے. پروردگار نے تمہیں اس دنیا میں پالا تاکہ دنیا کے امتحان میں اپیئر ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے. کامیاب ہو گئے تو مالک یوم الدین, قیامت کا دن, حساب کتاب کا دن, کیا کہنا. ہم تمہاری کامیابی کا اعلان اس سے زیادہ فخر کے ساتھ کریں گے جتنا اعلان اسکول کا ہیڈ ماسٹر اپنے طالب علم کے لیے کرتا ہے, اور تم خوش بھی اس سے زیادہ ہوں گے کہ جتنا وہ خوش ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی عبارتیں, ہاں وہ مقروء خطابیہ, ارے پڑھو تو صحیح, یہ ہے میرا نامہ اعمال, یہ ہے میرا رپورٹ کارڈ. مجھے تو اندازہ تھا کہ مجھے اسی طریقے سے یہاں پر آنر کیا جائے. یعنی ایک بچہ طالب علم جس طرح سے رپورٹ کارڈ لے کر خوشی سے اور مسرت سے اچھل رہا ہوتا ہے, کہ وہ کیفیت اس وقت کہ ایک انسان میدان محشر میں ہو اور اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے, اس سے زیادہ کیا اور خوشی اور مسرت کسی کو ہو سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم یہاں پر ہے. اب تک آپ اگر دیکھیں تو عرض مدعا نہیں ہے, مالک یوم الدین تک تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, الحمدللہ رب العالمین ایک اسٹیٹمنٹ ہے, الرحمن وہ رحمان ہے, الرحیم وہ رحیم ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. نوٹ کیجئے گا برادران عزیز کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ٹرینڈ کیا ہے. بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی, میں ہوں فرسٹ پرسن, آپ ہیں سیکنڈ پرسن. آپ اپنے طور پر دیکھیں تو آپ فرسٹ پرسن, میں سیکنڈ پرسن. اگر میں کسی کی بات کر رہا ہوں تو وہ تھرڈ پرسن, جب میں کسی کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کو غائب مان رہا ہوں. یہی ہے نا, غائب, غائب کا صیغہ ہے. جو موجود ہے وہ یا فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے, تھرڈ پرسن. الرحمن وہ رحمان ہے, تھرڈ پرسن. الرحیم وہ رحیم ہے, تھرڈ پرسن. مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تھرڈ پرسن. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب تھرڈ پرسن نہیں ہے. اب انسان اس تھرڈ پرسن کی معرفت میں اس حد تک قریب آ چکا ہے کہ اسے سیکنڈ پرسن سمجھ کر مخاطب کر سکے. اب وہ مغائب کا صیغہ نہیں استعمال کر رہا, اب وہ کہہ رہا ہے مخاطب کہ میں پہچان گیا کہ وہ ہے, اور جب وہ ہے تو اتنا قریب ہے کہ اسے تھرڈ پرسن ماننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میری شہر کے جہاں سے زیادہ قریب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک جب تو اتنا مہربان ہے, جب تو نے اتنی مہربانیاں کی ہیں, تو اے پروردگار مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے رحمانیت کے ساتھ ساتھ رحیمیت کو بھی انجوائے کرنا ہے. میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں, نہیں سمجھ میں آ رہا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا, اتنا سمجھ میں آ گیا تو حساب کتاب لے گا, مجھے کیسے پتا چلے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. جو تو چاہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں, ایاک نعبد, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, کروں گا, کرنا چاہتا ہوں, تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں نہیں سمجھ میں آ رہا. ایاک نستعین, مالک تجھ سے مدد کا طلبگار, جب تو نے پیدا کر دیا, بھوک دیکھ کر غذا دے دی, پیاس دیکھ کر پانی دے دیا, تنفس کے نظام کو دیکھ کر آکسیجن دے دی, تو مالک میں رحیمیت کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, ہدایت کون دے گا. اہدنا الصراط المستقیم, مالک تو ہدایت کر دے. اتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی راستہ ہے کہ جس پر مجھے چلنا ہے, مگر وہ راستہ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم. مالک مجھے راستہ دکھا دے, ایک دفعہ وہ راستہ مجھے مل جائے تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس راستے پر ثابت قدم رہوں گا. آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ دونوں مفہوم اس ایک جملے میں موجود ہیں. راستہ دکھا دے اور راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ لفظ ہے اہدنا ہدایت, اہدنا ہماری ہدایت, تو کر دے. الصراط راستے کی ہدایت. اب تک اگر راستہ نہیں ملا ہے تو راستہ دکھلا دے. ایک دفعہ وہ راستہ مل گیا تو آبجیکٹیو میرے لیے کلیئر ہے کہ مجھے اب ساری زندگی اس راستے پر گزارنی ہے, اور یہ سیدھا راستہ ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہ بھی مجھے سمجھ میں آ گیا. مالک مجھے اس سیدھے راستے کو دکھلا دے. ایک مرتبہ مل گیا تو میرا وعدہ کہ میں اس پر ثابت قدم رہوں گا. اب آپ دیکھیے برادران عزیز, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ مجھے حیدرآباد جانا, فرض کی سپر ہائی وے کی تلاش, میں کیماڑی پر, میں مثلا شارع فیصل پر, میں مثلا گلستان جوہر میں, کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہوں. اگر میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں تو میں نے منزل کو معین کیا, راستے کی تلاش کی. یہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی راستہ تو ہے وہاں تک جانے کے لیے, مگر مجھے راستہ نہیں معلوم تو میں کیا کروں. میں نے کسی کو فون لگایا اور میں نے کہا کہ جناب میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں, اس وقت یہاں کھڑا ہوں, آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ حیدرآباد جانے کے لیے راستہ مجھے کیا لینا چاہیے. دو میں سے ایک امکان ہے, یا اس کو راستہ پتہ ہے یا اس کو راستہ نہیں پتہ. اگر اس کو راستہ پتہ ہے تو وہ راستہ بتا دے گا, اور اگر راستہ نہیں پتہ ہے تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی جو عین کا حال ہے وہ غین کا حال ہے, جو تمہارا حال ہے وہی میرا حال ہے, میں بھی حیدرآباد جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی راستہ نہیں معلوم. تب ہم دونوں کیا کریں گے؟ مل کر کسی ایسے کو تلاش کروں کہ جو راستے سے واقف ہو. تو یہ دونوں سائل بن کر تیسرے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں راستہ معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جناب, جو سین کا حال ہے وہ شین کا حال ہے, کوئی فرق نہیں, میں بھی راستہ نہیں جانتا. تب یہ تین مل کر کسی چوتھے کے پاس گئے, تب ان کو راستہ ملا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ راستہ کہاں پر ہے, مگر شرط یہ ہے کہ جب راستہ مل جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا, ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر تو چلو اور پھر اس کے بعد نوری آباد سے ٹرن کر دو, یہ نہیں چلے گا. ایک دفعہ جب راستہ بتا دیا تو راستے پر باقی بھی رہنا, یہ نہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے سنو اعلان بھی کر دو تو کہ ہاں یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, پھر اس کے بعد کبھی دائیں کٹ لو کبھی بائیں طرف نکل جاؤ, یہ نہیں چلے گا. راستہ جب بتایا ہے تو راستے پر ثابت قدم بھی رہنا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ راستہ حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی بہت ضروری ہے. یہ مزاح میں نہیں ہوگا, ایک انسان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ہدایت کا وہ طلبگار بنے. ایک دفعہ راستہ مل جائے تو پھر راستے پر وہ ثابت قدم رہے. اگر وہ جان بوجھ کر راستے سے ہٹے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنا آگے وہ بڑھتا چلا جائے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. صرف اس کی ایفرٹس کی اسپیڈ کو نہیں دیکھا جائے گا کہ گاڑی کتنی تیز چلا رہا ہے. آپ 400 کی اسپیڈ سے بھی اگر چلائیں گے لیکن راستہ اگر صحیح نہیں ہے تو حیدرآباد سے قریب تو نہیں ہو سکتے. تو اسپیڈ اتنی میٹر نہیں کرتی ہے, ڈائریکشن میٹر کرتی ہے. اسپیڈ سے زیادہ سمت اہمیت رکھتی ہے کہ ڈائریکشن اگر ٹھیک ہے تو اگر اسپیڈ سلو بھی ہوگی تو بالآخر وہاں پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہنچنا تھا, لیکن اگر اسپیڈ بہت زیادہ ہے, روڈ ہی نہیں ہے وہ, تو پھر اس کے بعد جتنی تیزی سے آپ گاڑی بڑھا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تراوی پر اتنا زور مت دیں, اسپیڈ زیادہ ہے لیکن بہرحال اگر روڈ صحیح نہیں ہے تو پھر منزل نہیں ملنے والی. اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو فقط واجب پانچ نمازیں پڑھ لے, سے وہ واجب روزے رکھ لے, لیکن اگر اس کی سمت ٹھیک ہے, جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہے وہ صحیح ہے, تو پھر یاد رکھیے کہ جہاں وہ پہنچے گا وہیں یہ پہنچے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے پہنچ جائے یہ پیچھے پہنچے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ الگ جگہ پہنچے اور یہ الگ جگہ پہنچے. جس منزل پر وہ پہنچے گا اسی منزل پر یہ پہنچے گا. برادران عزیز, اگر یہ بات واضح ہوئی ہے تو آپ اندازہ کیجیے کہ پروردگار عالم نے اس طلب ہدایت کی دعا کو رسپونڈ کیسے کیا, کہ جب انسان نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ مالک راستہ چاہیے, سیدھا راستہ چاہیے, مل گیا تو میرا وعدہ ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, میں بس سیدھا چلتا چلا جاؤں گا. اے پروردگار, اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہوگا, انعمت علیہم, کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. یعنی اگر میں اپنے اندر یہ کمی محسوس کر رہا ہوں کہ آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے,
مگر پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت کر دے تو مجھے معلوم ہے کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جو تیری طرف سے نعمت ہدایت سے اس طرح سے فیض یاب ہوگا کہ اسے ہدایت یافتہ کہا جائے گا. وہی کبھی ہادی ہوگا کبھی مہدی ہوگا, وہی کبھی ہادی ہوگا اور وہی کبھی مہدی ہوگا. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے افراد کا حوالہ دیا ہے, کہ یاد رکھو کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہم تمہیں حوالے کر رہے ہیں. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین توحید, الرحمن الرحیم توحید کے ساتھ عدل, الرحیم مالک یوم الدین قیامت, سارے عقائد اس کے اندر آ رہے ہیں. اہدنا الصراط ایاک نعبد ویاک نستعین کا ماخذ خدا ہے, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. جب تمہارے جسم کے لیے غذا دے گا تو تمہاری روح کے لیے ہدایت بھی دے گا. اہدنا الصراط المستقیم راستہ چاہیے, سیدھا راستہ, پورا احکام اور اخلاق کا نظام آ گیا اس ایک آیت کے اندر. صراط الذین انعمت علیہم, مالک کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ وہ ہے کہ جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے, جو تیری طرف سے نعمت یافتہ ہیں, تیری طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. نبوت, رسالت, ولایت, امامت, مولایت سب اس کے اندر آ گئے, کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اور ان افراد سے جب وابستہ ہونا ہے تو محبت کے ساتھ, یہی تولا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مالک ہمیں معلوم ہے کہ جب ان کا راستہ ہمارا راستہ بنے گا تو کچھ اور ہوں گے جو ہمیں ادھر ادھر کھینچنے کی کوشش کریں گے. نہ ہمیں مغضوب علیہم سے کوئی تعلق ہے, نہ ضالین سے کوئی تعلق ہے. جس طرح سے ہم انعمت علیہم کا تولا اپنا دین سمجھتے ہیں, اسی طرح سے مغضوب علیہم اور ضالین سے تبرا بھی اپنا دین سمجھتے ہیں. اتنا ضرور ہوگا کہ تولا کا مطلب ہوگا کہ راستہ اس کا جو ہے وہی میرا راستہ ہے, اور تبرا کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کا راستہ ہے پھر ان کا راستہ ہمارا راستہ بھی ہوگا. یہ ہے عملی تولا اور یہ ہے عملی تبرا. برادران عزیز ذرا غور فرمائیے گا کہ اس ہدایت کی دعا کے لیے پروردگار عالم نے ایک جواب یہاں پر دیا کہ انعمت علیہم, کچھ لوگوں کا راستہ ہے, اور دوسرا جواب دیا سرنامہ کلام کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فی, بلا فاصلہ. یہ سورہ فاتحہ ختم اور یہ سورہ بقرہ شروع. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں, ہم نے نازل کیا ہے. ہدن للمتقین, تم کس چیز کے طلبگار تھے؟ ہدایت کے. اس ہدایت کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کے حوالے کیا, اور ایک ڈاکومنٹ تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں, ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہدن لل, یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, جن کو اپنی نجات کے بارے میں فکر ہے, جو آوارگی کو چھوڑ کر سنجیدگی کو اختیار کر چکے ہیں, جو رحمانیت کے ساتھ رحیمیت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, جو وہاں پر جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. اگر اتنا منیمم تقویٰ تمہارے اندر موجود ہے, ان لوگوں سے جڑ جاؤ, اس کتاب کو پکڑ لو, کتاب کا ٹیکسٹ دیکھتے چلے جاؤ اور اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن ان لوگوں کے کردار میں دیکھتے چلے جاؤ. جب ان دونوں سے تم وابستہ ہو جاؤ گے تو مطمئن ہو جاؤ کہ وہیں پہنچو گے کہ جہاں کتاب پہنچانا چاہتی تھی, وہیں پہنچو گے کہ جہاں انعمت علیہم کے مصداق پہنچیں گے. اور جب تم نے ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیا تو پھر حدیث ثقلین کہ انی تارک فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو ہی تو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور کہہ رہے ہیں تم کو کتاب بھی میں دے کر جا رہا ہوں, اور جو انعمت علیہم کے مصداق ہیں ان کا تعارف بھی میں کرا کے جا رہا ہوں. کہ یاد رکھنا کہ یہ دو چیزیں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میرے عطرت, میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. یہ گمراہی کا لفظ آپ کو یاد آیا؟ سورہ فاتحہ کا اختتام کس پر ہوا تھا؟ مالک مغضوب علیہم تو نہیں چاہیے, ضالین بھی نہیں چاہیے. جو انعمت علیہم کا مزداق ہوگا وہ مغضوب علیہم نہیں ہوگا, وہ ضالین بھی نہیں ہوگا. مغضوب علیہم اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ چھوڑ کر خود ہی چلا گیا. ضالین وہ ہے کہ جس کو اب تک راستہ ملا ہی نہیں, وہ تو ٹامک ٹوئیا مار رہا ہے اندھیرے میں. پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس طلب میں صادق ہو کہ جو تمہاری زبان سے تمہاری فطرت کی آواز بن کر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اگر واقعا تم سنجیدہ ہو تو تمہیں ان لوگوں سے جڑنا پڑے گا اور کتاب کو تھامنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمارا حبیب اعلان کر چکا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں, میرا حبیب یہ اعلان کر چکا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب وہی کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک ہو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ روایت حدیث ثقلین صحیح مسلم میں موجود ہے، غدیر خم کے ذکر کے ذیل میں موجود ہے صحیح مسلم میں۔ اگر فضائل امیر المومنین کا اب باب نکال کر دیکھیں گے، اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بڑی آسانی ہو چکی ہے، اگر آپ فقط اس کے اندر ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ فضائل حضرت علی کے حوالے سے جو حدیثیں، اس میں غدیر خم کا تذکرہ، غدیر خم کے ذکر میں ضمناً مولائیت کا ذکر تذکرہ کہ پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر اس کے بعد ضمناً پیغمبر اکرم کا یہ کہنا، اذکرکم باہل بیت، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ میرا سوال ہے برادران عزیز کہ یہ پیغمبر اکرم کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، جب پیغمبر اکرم یہ خطبہ دے رہے تھے تو سامنے کون افراد موجود تھے؟ جو افراد پیغمبر اکرم کے سامنے موجود تھے وہی صحابہ کرام کی معزز اور مکرم جماعت ہے۔ پیغمبر اکرم ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پیغمبر اکرم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، پیغمبر اکرم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں کہ ان دونوں سے تمہیں تمسک رکھنا ہے۔ برادران عزیز، انصافاً اللہ کے رسول کے سامنے میدان قیامت میں کہنے کے لیے کون سا عذر باقی ہے؟ کون سا عذر؟ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، جب بھی مسجد نبوی پہنچتا ہوں، پیغمبر اکرم کو سلام کرتا ہوں اور پورے قافلے کی طرف سے یہ جملے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تم سے سوال کروں گا قیامت کے میدان میں کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ مگر ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول، وہ آپ کی لخت جگر جس کو آپ بزعت منی کہتے تھے، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کیا اس دنیا سے گئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فضاؤں میں یہ صدائیں سنائی دیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا۔ وہ آپ کی بیٹی شہر مدینہ میں یہ چیختے چیختے اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب آئے آپ کی بیٹی پر کہ اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ کا وہ بھائی علی ابن ابی طالب جس کی مولائیت کا آپ نے اعلان کیا تھا، اے اللہ کے رسول، شہر مدینہ میں اجنبی ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، کوئی سلام نہیں کرتا علی کو۔ اے اللہ کے رسول، مسجد کوفہ میں محراب میں فجر کی نماز کیا موقع تھا، سجدے کا عالم تھا، اور حالت سجدہ میں سر پر ضربت لگی اور علی اپنے خون سے خضاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زبان پر جملہ ہے کہ فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ کا وہ بڑا نواسا سبت اکبر حسن مشتبہ میرے ایک مرتبہ شہر مدینہ، اور مدینہ شہر میں آپ کے گھر سے قریب، آپ کی قبر سے قریب، مدینہ کی فداؤں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لگن میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ عجیب اچھا سلوک کیا گیا، یہ عجیب اجر رسالت ادا کیا گیا کہ حسن کو آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، حسن کو آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تینوں سے استقبال کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ تو زمانے کے امام کی وہ فریاد ہے کہ میرا سلام اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جب زمین کربلا پر آئے ہیں تو ہاتھوں سے زور لگایا، سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے، اور پھر حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا،
وہ شمر کا خنجر چلا اور فضاؤں میں آواز گونجی علاقت قتل الحسین بے کربلا، علاقت ذبح الحسین بے کربلا۔ زینب کبرا نے یہ آواز سنی، بیمار بھتیجے کو بیدار کیا، اے بیٹا سنو یہ آوازیں کیسی ہیں۔ سید سجاد کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام۔ شہزادی زینب کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد میرا ماجایا زمین پر کہیں پڑا ہوگا، یا آسمان کی طرف دیکھ کر کسے سلام کر رہا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ بھی اماں ذرا دیکھیے، بابا کا سر کاٹ کر ابھی ابھی نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، اسی بلند سر کو دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، السلام علیک یا رب اللہ ولعنت اللہ علی الخبث الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قليلا قلبهم۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو مرحوم کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پسماندگان کو مرحوم کے لیے عمر خیر بجالاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مالک کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے لیے اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ مالک تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم سید محمد احسن نقوی ابن سید ناصر حسین نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔